السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل ہے، اور اس کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کی گئی. معروف آیت ہے، ہم جانتے ہیں کہ جمعے کے خطبات میں آخری حصے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور معروف بات ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے اس آیت کریمہ کو جمعے کے خطبے میں جاری کیا گیا. بہت جامع مقام ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین کاموں کے حوالے سے کرنے کا حکم دیا اور تین کاموں سے اجتناب کا حکم دیا ہے. گویا چھ باتیں اس ایک آیت کریمہ میں ہیں، اور اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تمام امور، وہ تمام کام، وہ تمام بھلائیاں، وہ تمام خیر، وہ تمام اچھی باتیں جو اللہ چاہتا ہے کہ بندے اختیار کریں، ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام امور، وہ تمام کام، وہ تمام باتیں جو اللہ چاہتا ہے کہ بندے نہ کریں اور ان سے اجتناب کریں، ان تمام کا بیان اسی آیت کریمہ میں آ گیا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور فقہی معاملات میں، فقہ حنفی خاص طور پر، اکثر و بیشتر وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر ہی قائم ہے، اور ان کا درجہ صحابہ کرام میں علم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. وہ اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ کل بھلائیاں جو اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اختیار کریں، کل شر جس سے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندے بچیں، اس سب کا بیان اس ایک آیت میں عطا کر دیا گیا. مزید اس کی یہ اہمیت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے پچھلی جو آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 89، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے بارے میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے. یہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ اس قرآن کریم میں ہر شے کا بیان ہے، تو کئی اہل علم نے بیان فرمایا کہ یہ اگلی آیت جس کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جو جمعے کے خطبے میں تلاوت کی جاتی ہے، یہ اس پچھلی آیت کی تفسیر ہے کہ اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما دیا. آپ نے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں سورۃ العصر کی تشریح کے ذیل میں یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہوگا کہ اگر قرآن حکیم میں کچھ اور نادل نہ ہوا ہوتا اور سورۃ عصر ہی عطا کی جاتی تو وہ لوگوں کے لیے کفایت کر جاتی. اس آیت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین اور اہل علم نے بیان فرمایا، اگر تنہا یہ ایک ہی آیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی تو یہی انسانیت کے لیے کفایت کر جاتی، اس قدر جامع آیت کریمہ ہے. اسی طرح بعض مشرکین جو ایمان تو نہ لائے، جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پیش کی، عربی تو جانتے تھے اور قرآن حکیم کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ اپیل تو کرتی تھی، نہ مانا وہ تو ضد ہر دھرمی کی بات تھی، مگر اتنا تسلیم ضرور کیا کہ یہ ما ہذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. گویا ان اقوال کی روشنی میں اس آیت کریمہ جس کا مختصر مطالعہ کریں گے، اس کی جامعیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کرنے کا، والإحسان، اور احسان کرنے کا، وإيتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا، دینے کا، وینہا عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے فحشاء سے، بے حیائی کی باتوں سے، والمنکری، اور منکر سے اللہ منع فرماتا ہے، والبغی، اور اللہ بغی یعنی سرکشی اور زیادتی سے منع فرماتا ہے. یعیدکم، اللہ تمہیں وعد فرماتا ہے، نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان دو، تاکہ تم ان باتوں کو یاد رکھو۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کا حکم دینا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ دل چاہا تو قبول کیا، دل چاہا تو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن کوئی ایسی بات نہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس انویٹیشنز آتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کے حوالے سے، کبھی پروموشن کے حوالے سے، کبھی مارکیٹنگ کے حوالے سے، کبھی اور کسی حوالے سے، تو بہت سے انویٹیشنز آتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، خاطر میں نہیں لاتے۔ لیکن اللہ کا انویٹیشن ایسے نہیں اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اللہ کی دعوت ایسی نہیں کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کل اس سب کے بارے میں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو جب وہ حکم دے رہے تو سیریسنس بڑھ جانی چاہیے، جب وہ کسی بات سے منع فرما رہے تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ رہنا چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ کہ ہم جملے پرانے ہیں، ہم ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا اپنے رب اور خالق کے کہنے پر حرام چھوڑنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ ہم بعض لوگوں کی صرف چاہت پر جان لگا دیتے ہیں، بعض لوگوں کی چاہتوں کے لیے، خواہشات کے لیے جان لگا دیتے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، تو اپنے خالق اور مالک کے حکم کی پاسداری کے لیے اور ان احکامات کی تعمیل کے لیے کچھ کھپاتے ہیں اپنا یا لگاتے ہیں اپنا، اس بات کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب آئیے اس آیت کریمہ میں، جیسے کہ عرض کیا گیا، کچھ احکامات عطا ہو رہے ہیں کرنے سے متعلق کام، اور کچھ وہ کام جو نہ کرنے والے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، اور تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم ایک لفظ اردو میں انصاف کا استعمال کرتے ہیں، جس کا ایک ترجمہ نصف نصف کرنا ہے، آدھا آدھا کرنا، یہ وہ نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ اس کی ایک ترجمان یہ کی گئی ہے کہ جس کا جو حق جیسا بنتا ہو اس کو دے دیا جائے۔ بہت سارے معاملات میں عدل کا تقاضا ہے، عام طور پر یہی بات معروف ہے، بھائی تم نے دو نکاح اگر کیے ہیں تو دونوں بیویوں کے درمیان کیا کرنا چاہیے؟ عدل کرنا چاہیے۔ لیکن اولاد کے درمیان بھی عدل کرنا چاہیے، گفتگو میں بات نہیں آتی۔ اپنے ملازمین کے درمیان بھی عدل کرنا چاہیے، یہ بات گفتگو میں نہیں آتی۔ اپنے متعلقین کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے، یہ بات گفتگو میں نہیں آتی۔ حکمرانوں کو رعایا کے ساتھ عدل کرنا چاہیے، یہ بات گفتگو میں نہیں آتی۔ اگر میرے کچھ سبارڈینیٹس ہیں، میرے پاس کوئی اتھارٹی ہے، میرے پاس کوئی اختیار ہے، تو جو میرے ماتحت ہیں ان کے بارے میں مجھے عدل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک تصور یا پہلو ہے عدل کا۔ اس کا مطلب نصف نصف، بالکل بالکل برابر کر دینا نہیں۔ ایک نعرہ بڑا خوبصورت ہے، ایک بات بڑی پیاری لگتی، مساوات ہونی چاہیے۔ ایک درجے میں تو مساوات ہوگی کہ تمام لوگوں کو جینے کا حق ملنا چاہیے، جی تمام لوگوں کو کھانے پینے کے حوالے سے اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو حق اس کو ملنا چاہیے، اسٹیٹ ریاست اس کی کفالت کرے، جو بھی شہری کے حقوق ہوتے میسر آنے چاہیے، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن جو حقوق ماں باپ کے وہی حقوق اولاد کے ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں۔ جو زیادہ نسبتر بہتر اعلیٰ درجے کی پرفارمنس دینے والا کوئی ورکر ہوگا اور ایک نچلے ہلکے درجے کی پرفارمنس دینے والا ورکر ہوگا، کیا دونوں بالکل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کو دیا جانے والا ریمونریشن بالکل برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ بات نصف کی نہیں، یہ بات عدل کی ہے۔ لیکن یہ بڑا تفصیل طلب لفظ ضرور ہے اپنی جگہ۔ ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی امپائر آف فیتھ کے نام سے، دی میسج تو بہت پرانی، اس پر میں بات نہیں کر رہا۔ امپائر آف فیتھ کے نام سے ڈاکیومنٹری بنی، اور اکثر و بیشتر اس میں غیر مسلم پروفیسرز، رائٹرز وغیرہ کے کوٹیشنز یا انٹرویوز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں، اور تمام لوگوں کی گفتگو میں جو ایک پازیٹو میسج تھا وہ یہ تھا، دا بیوٹی آف دا ٹیچنگز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی کیچنگ ورڈ جسٹس۔ عدل کا ترجمہ وہ جسٹس کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کی خوبصورت ترین پہلو یا بات کیا ہے؟ وہ عدل کی بات ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی بات کر کے نہیں دکھائی، عدل کا نظام قائم کر کے دکھایا۔ تو ایک ہے عدل کا پہلو کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے، جس کا جو تناسب کے اعتبار سے حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ ہمارے عام معاشرتی رویوں کے اعتبار سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح عدل کیا ہے؟ عدل یہ بھی ہے کہ بندہ افراد اور تفریح سے بچ جائے، ایکسٹریمز پر نہ ہو، اعتدال پر رہے۔ معروف آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط کا ترجمہ درمیان کا بھی کیا جاتا ہے، وسط کا ترجمہ بہترین کا بھی کیا جاتا ہے، اور وسط کا ترجمہ اعتدال کا بھی کیا جاتا ہے. یہود دنیا کی محبت میں ڈوبے اور گئے پیچھے، اسلام سے، دین سے دور ہو گئے. نصارہ نے دنیا کو ترک کر کے رہبانیت کی روش اختیار کی، وہ بھی غیر فطری قسم کا معاملہ تھا. ان دو ایکسٹریم سے منع کر کے ہمیں اعتدال والا دین عطا کیا گیا، اعتدال والی تعلیم عطا کی گئی. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارے عقائد اور اعمال میں غلو کا معاملہ نہ ہو. اہل کتاب کو کہا گیا سورہ نساء میں بھی، یا اہل کتابی لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملات میں غلو نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کی محبت یا عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کے بیان میں اتنے آگے چلے کہ معاذ اللہ خدا اور خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا. تو عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے بھی عدل کا ہم سے تقاضا ہے. تو بہرحال، اور سب سے بالاتر بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ العادل ذات، مخلوق کو عدل میسر کب آئے گا؟ مخلوق اگر مخلوق کے قانون کے تحت عدل تلاش کرنا چاہے تو وہ بیلنس کبھی آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ انسانوں کے اندر باعث ہو جانے کا، تعصب میں مبتلا ہو جانے کا ایک کمزوری کا پہلو موجود ہے. ہاں، خالق بھی مان لی جائے تو وہ امیر کا بھی رب ہے، غریب کا بھی ہے، وہ ایسٹ میں رہنے والے کا بھی ہے، ویسٹ میں رہنے والے کا بھی ہے. اس خالق کی تعلیم میں وہ عدل میسر آئے گا، یا اس تعلیم پر عمل کرنے میں وہ عدل میسر آئے گا جو کہ انسانیت کی ضرورت ہے. بہرحال آگے کئی باتیں اور بھی ہیں. تو نمبر ایک، عدل کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے. اور یہ معاشرے کے استوار کیے جانے کے لیے، بلکہ معاشرے کی تعمیر کے لیے پہلا بنیادی تقاضا ہے، جس کا جو ڈیو رائٹ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے. اور سچی بات یہ ہے، یہ ڈیو رائٹ طے کہاں سے ہوگا، وہ توازن کہاں سے آئے گا، وہ عدل کے لیے میزان کہاں سے آئے گی، وہ العادل ذات اللہ کی عطا کردہ تعلیم سے ہی میسر آ سکتا ہے. لیکن بات اتنی نہیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیا جائے. آج تو دینا دور کی بات ہے، چھین لیا جاتا ہے. ہاں، دینا دور کی بات ہے، چھین لیا جاتا ہے. اولاد کے ساتھ بھی عدم اعتدال کا یا عدم عدل کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہو جایا کرتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان ہو جایا کرتا ہے. حق دینا تو دور کی بات ہے، چھیننے پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں. آج جو ہمارے میجورٹی کیسز چلتے ہیں عدالتوں کے اندر، اس کا ایک بہت بڑا حصہ فیملی افیئرز کے بارے میں نہیں، اور ان میں بھی یہ وراثت کے حوالے سے، دیگر امور کے حوالے سے معاملہ دکھائی نہیں دیتا. اگلی بات تو احسان کیا نہیں، اس سے آگے بڑھ کر ایتائے ذی القربیٰ، وہ تو درجات آگے جائیں گے. یہاں تو پہلا تقاضا کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ تو اللہ کے بندوں دے دو. جس کے ساتھ تم نے طے کیا کہ فلاں وہ تمہارا کام کر دے گا تو تم اس کو اتنی مزدوری دو گے، اتنی پیمنٹ دو گے، یہ حق تو ادا کر دو. یہ تو پہلی سیڑھی ہے معاشرے کے تعمیر کرنے کے اعتبار سے. اس سے معاشرہ بنے گا، اس سے معاشرہ وجود میں آئے گا، اس سے معاشرے کی عمارت کچھ کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے. لیکن بہت یہاں نہ روکی اللہ کی کتاب نے اگلا جملہ، اگلا تقاضا فرمایا کہ ول احسان، اور اللہ احسان کا حکم بھی دیتا ہے. احسان عدل سے اگلی منزل ہے. محض کسی کا حق ہی ادا نہ کرو، اس کے ساتھ فیاضی کا رویہ اختیار کرو، بہتر رویہ اختیار کرو، خوبصورت رویہ اختیار کرو. سبحان اللہ، ایک سادہ مثال کیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی کام طے کیا، لاکھ روپے اس کی پیمنٹ بنتی ہے، اس نے کام ٹائم پر کر کے دیا، اچھا کر کے دیا، ہم نے اس کو 1,05,000 روپے دے دیے. ویسے تو اب لوگ 95 دے دیں، بڑا مشکل سے پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا دین کیا بتا رہا ہے، اس نے کام اچھا کیا، وقت پر کیا، پرفارمنس ٹھیک گئی، کی اس تم نے اس کو 100,000 کے بجائے 1,05,000 دے دیے. یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے، یہ عدل سے آگے بڑھ کر، یہ محض قانونی بات نہیں، یہ اخلاقی بات بھی آ گئی. اور یاد رکھیے گا، زندگی گھر میں ہو یا زندگی معاشرے میں ہو، محض قانون کے ڈنڈے پہ نہیں چل سکتی جب تک کہ اخلاق کا پہیہ اس میں نہ لگا دیا جائے. تو معاشرے میں حسن کہاں آئے گا؟ معاشرہ بنے گا جب عادل ہوگا، معاشرہ تعمیر پائے گا جب اس میں قانونی سطح پر جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے گا. آج تو اسی کے لالے پڑے میں، لیکن معاشرے میں حسن کب آئے گا؟ اس کی فائن ٹیوننگ کب ہوگی؟ اس کے فنیشنگ ٹچز کب آئیں گے؟ اس کی بیوٹی کب نظر آئے گی؟ جب احسان کا رویہ ہوگا. ایک تو وہ مثال آ گئی کہ جو حق بنتا ہے وہ تو دے رہے ہو، اس سے آگے بڑھ کر دے رہے ہو، اچھے انداز سے اس کا ادا کر رہے ہو، یہ بھی احسان کے ذیل میں آئے گا. پھر ایک اور پہلو بھی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی تو عدل کا تقاضا ہے کہ تمہاری زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن اگر تم معاف کر دیتے ہو تو یہ حسن ہے، اگر تم معاف کر دیتے ہو تو یہ حسن ہے. ہاں، شریعت نے جہاں بعض حدود معین فرما دیں اور ان حدود میں متعلقہ مسئلے کے بارے میں ثبوت مل گئے تو وہ سزائیں تو نافذ ہوں گی، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. ادر دین دیٹ، معافی کا رویہ، عفو درگزر کا رویہ، معاف کر دینے کا رویہ، یہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. فَلْيَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. سورہ نور کی آیت نمبر 22، مشہور واقعہ، واقعہ عفق، تہمت کا معاملہ آ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن کی مدد روک لی، جو پہلے کیا کرتے تھے، وہ بھی تھوڑا ان کی زبان پر بات آ گئی. اللہ فرمایا تھا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں. الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اللہ اکبر، ہم سے پڑھتے ہیں آیات کو، ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آیات کو، ہم سمجھتے بھی ہیں آیات کو. صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، دین اینڈ دیئر معاف بھی کیا، اور اپنے ان کزن کی جو وہ مدد کرتے تھے اس کو ڈبل کر دیا، دین اینڈ دیئر. حالانکہ کیا معاملہ ہوا تھا، صدیقہ پر، عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی ہے، محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن نہیں، اللہ کہہ رہے اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ میں تو بالکل چاہتا ہوں. تو معاف بھی کر دیا اور ان کی امداد بھی ڈبل کر دی. یہ صدیق اکبر کا طرز عمل ہے، یہ ہے احسان کا معاملہ. تو فیاضی کا رویہ بھی، لاکھ کے بجائے اس کو آپ نے 1,05,000 دے دیے، معافی کا رویہ بھی، درگزر کا رویہ بھی، آگے بڑھ کر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق اور برتاؤ کا رویہ بھی. اس کے علاوہ احسان بڑی جامع اصطلاح ہمارے دین کی، اور وہ جو حدیث جبرائیل معروف ہے جس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ اکرام کی مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھے اور ان کی تفہیم کے لیے رسول اللہ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. اسلام اقرار کا نام ہے، دل میں اتر جائے تو ایمان، اور ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرے گا، ایمان دل میں ہو تو ثبوت پیش کرے گا. مگر ایمان میں جب گہرائی اور گیرائی پیدا ہو، جڑیں مضبوط ہو جائیں، تو عمل تو موجود تھا، اب عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، ایسے رب کی عبادت کرو. دوسری روایت، ایسے رب کا خوف اختیار کرو. تیسری روایت، ایسے رب کے لیے عمل کرو، اخلاص بھی، اخلاص بھی اس میں شامل، ایسے رب کے لیے عمل کرو، اس کی خشیت اختیار کرو، اس کی عبادت کرو، وہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں تو یہ یقین تو رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے احسان کا رویہ. جتنا یہ احساس ہوگا، عمل تو آ گیا، ایمان دل میں، عمل تو ہو رہا ہے، مگر اب عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا. البتہ یہ حسن، اس کی دعا ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول نے سکھائی نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتک. اللہ نماز کا سلام پھیر دیا ہے، سبحان اللہ. اور حسن عبادت محمدی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد کامل ہیں، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی عبادت کا حسن کیا ہے؟ نماز کا سلام پھیرا اللہ کے رسول نے، کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. وہ تو معصوم ہے، کس بات کا استغفار؟ مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا، اس جھکنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی، اس پر بھی استغفار کا اہتمام کر رہا ہوں. وہ معصوم ہو کر نمازوں کے بعد استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. ہماری عبادت کا حسن کہاں ہمیں لا کر کھڑا کرتا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. اور عبادت سے پہلے تو ایمان کا مسئلہ، کل پرسوں بھی ایک جملہ پڑا، بڑا اچھا لگا، معروف جملہ ہے، کیسا ہے ہمارا ایمان؟ کہ جو آج بستر سے ہمیں نماز کے لیے مصلے پر نہیں لا رہا، جمعے کی تو فرض نہیں ہے نا، پنج وقتہ نماز فرض ہے نا، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کرنے والوں پر بھی فجر کی نماز بھی فرض ہے. کہاں گڑبڑ ہے جی؟ معلوم ہے نا ہم سب کو. کیسا ہے ہمارا ایمان جو ہمیں بستر سے مصلے پر کھڑا نہیں کر رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبر سے اٹھا کر جنت میں لے جائے؟ عبادت تو بعد میں آئے گی نا، اور حسن تو اور بعد میں آئے گا. آج تو ایمان کے لالے پڑے کہ جو ایمان بستر سے مصلے پر کھڑا نہیں کر رہا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبر سے اٹھا کر جنت میں ہمیں لے جائے، اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. بہرحال حسن کیا ہے؟ جب ایمان میں گہرائی اور گیرائی پیدا ہو، تو عمل میں، عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے. اور یہ حسن انگلش میں لوگ ایکسلنس کہہ دیتے ہیں، بہرحال انگریزی کا لفظ اس عربی کے حسن کا، حسن بیان کرنے سے قاصر ہے. لیکن اس حسن کی انتہا اور اس کا کینوس کتنا بڑا کر دیا رسول اللہ علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو تو حسن کے ساتھ ذبح کرو. وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَ، جب قتل کسی کو کرو تو حسن کے ساتھ قتل کرو. کیا مطلب؟ جانور تو جانور ہے نا، ذبح کر رہے ہو، چھری تیز ہو، ہاتھ مضبوط ہو، کھلا پلا کر ذبح کرو، کسی تڑپتے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتارو. قاتل کو قتل کرنا ہے، سزا تو ملے گی اس کو اگر جب ثابت ہو گیا، مگر تلوار کی دھار اگر ہے تو اس قدر تیز اور مہاد، اس قدر مضبوط کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو. جانور کے بارے میں اور قاتل کے بارے میں حسن مطلوب ہے تو عبادات اور معاملات زندگی میں کس قدر حسن مطلوب ہوگا. اور یہ 24 گھنٹے مطلوب ہے، کیونکہ عبادت اللہ کی کتنے گھنٹے، تو عبادت کا حسن بھی کتنے گھنٹے مطلوب. اب بتائیے کچھ رہتا ہے؟ تبھی تو کہہ رہے ہیں اہل علم ایک ہی آیت کافی، تبھی تو مشرک بھی کہہ رہے ہیں کہ ما ہذا کلام البشری، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. عدل ہو گیا، احسان کی بات ہو گئی، آگے چلیں. یہ عدل و احسان کے معاملات، یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی، قاتل کے ساتھ بھی، تو یہ کافروں کے ساتھ بھی ہو جائے گا. حق تو اس کا بھی ادا کر رہے جو بنتا ہے، اور بہتر رویہ اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا. یہ تو عوام، عام لوگوں کے اعتبار سے عدل اور احسان کا معاملہ. لیکن وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ قرابت دار اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، ان کو دینے کا. یہ ہے جو معاشرے کے بیسک یونٹ کو اللہ کا دین چاہتا ہے کہ مضبوط کرو. سوسائٹی کے بیسک یونٹس مضبوط ہوں گے، سوسائٹی مضبوط ہوگی، اینٹیں اپنی جگہ مضبوط ہوں گی، دیوار مضبوط ہوگی، عمارت مضبوط ہوگی. تو ایک ایک گھر اور اس سے اٹیچڈ قریبی لوگ، جن کو ہم خاندان کہتے ہیں، قریبی رشتہ دار کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے، ان کا حق ادا کرنا، ان کو دینا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے. تمہارا عدل اور احسان کا معاملہ، تمہارے اچھے رویوں کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہو. یہ دین تو وہ ہے جو بتا دے کہ کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلا دے پر ایک شخص کو بخش دیا گیا، اور یہ دین تو یہ بتا دے کہ بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا تو اس کو عذاب دیا گیا. جو کتے اور بلیوں کے بارے میں دین رہنمائی دے رہے، تو انسانوں کے بارے میں اس کی رہنمائی کس قدر اعلیٰ ہوگی. جو عام لوگوں کے بارے میں اس قدر پیاری رہنمائی دے رہا ہے، تو جو خاص ہوں گے، جو قریبی ہوں گے، ان کے بارے میں دین کی رہنمائی کس قدر بڑھ کر ہوگی. چنانچہ رشتہ داروں کے بارے میں، رحمی رشتوں کے بارے میں کس قدر اللہ کا دین ہمیں تاکید فرماتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجیب خوبصورت احادیث ہیں، سب سے جلد جس نیکی کا اجر اللہ تعالی، سب سے جلد جس نیکی کا اجر اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، وہ رحمی رشتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. اور بھی سن لیں، سب سے جلد جس گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے دنیا ہی میں، وہ قطع تعلقی ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک ہے. اور سنیں، حدیث میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بڑا خوب نوازتا ہے، حالانکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں، مگر ان کو مال بھی دیتا ہے، مویشی بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. یا رسول اللہ کیوں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ وہ بندوں کے رحمی رشتوں کا حق ادا کرتے ہیں. حالانکہ اعمال ایسے نہیں کہ اللہ ان پر رحمت کی نگاہ ڈالے، مگر دنیا میں دے دیتا ہے، اللہ فوراً دیتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنے رشتہ دار کو دیتے ہو تو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک دینے کا اجر، مالی مدد کر رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، اور ایک اس کی رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا معاملہ. پھر محرم رشتوں کو دیکھ لیجئے، محرم رشتوں کے ساتھ تو قریبی تعلق اور بڑھ جاتا ہے. اگر اس کا ایک اور ڈائمنشن دیکھیں، ایک عورت کو اللہ نے کتنی پروٹیکشن دے دی، باپ کی دے دی، بھائی کی دے دی، شوہر کی دے دی، بیٹے کی دے دی، چچا کی دے دی، ماموں کی دے دی، دادا کی دے دی، دادی کی دے دی، نانا کی دے دی، مردوں کی بات کر رہا ہوں، محرم رشتوں کی پروٹیکشن. اور آپ کو پتا ہے ایک عورت ذات پر ایک لمحے بھی کفالت کی یا معاش کی ذمہ داری نہیں. اسی ترتیب سے بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، اگر گھر آ گئی یا گھر پر ہی ہے باپ نے تو بھائی کی ذمہ داری، اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا بیٹا جوان تو بیٹے کی ذمہ داری، نہیں تو باپ کی ذمہ داری، نہیں تو دادا کی ذمہ داری، یا چچا تایا کی ذمہ داری، نہیں تو ماں کی طرف سے نانا کی ذمہ داری یا ماموں وغیرہ کی ذمہ داری، نہیں تو اور قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری، نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور نہیں تو کس کی ذمہ داری؟ مسلمانوں کی ذمہ داری. اس لیے کہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. یہ ان رشتوں کی برکتیں تو آپ دیکھیں. ہاں آج تو نکاح کا انکار ہو رہا ہے، تو جانور والی زندگی ہوگی نا، پھر کتوں کے ساتھ ٹائم گزارا جاتا ہے، کتوں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز بنائے جاتے ہیں، کتوں کے لیے وراثت میں حصہ چھوڑ کر جایا جاتا ہے، اور کتوں پر آنسو بہائے جاتے ہیں، پھر تو کتا پن ہی آئے گا نا، معاف کیجئے گا، جانور والے زندگی کا معاملہ آئے گا. کیا خوبصورت دین ہے جو ان رحمی رشتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کا نہ صرف حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 میں آیا وآتی ذا القربا حقہ, اور رشتے دار کو اس کا حق ادا کرو. کیا مطلب؟ تمہیں اللہ نے معاشی طور پر اچھا رکھا, تمہیں وسائل دے دیے, تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے, تمہارے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو تمہارے پاس جو کچھ مزید ہے وہ اخلاقاً ان کا حق ہے, تمہارا فرض ہے. اور اگر دیتے بھی ہو دوسرے کو, رشتے دار کو, تو کوئی احسان نہیں کر رہے. وہ آتی دل قربا حق کہو, رشتے دار کو اس کا حق ادا کرو. کیا اپیلنگ انداز ہے! کوئی تکبر آئے گا کہ میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں, کل دو لوگوں کے سامنے جتائے گا کہ تمہارے باپ کو ہم نے کھڑا کیا تھا, کاروبار ہم نے کروایا تھا اس کا. نہ 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 نہ, میں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے, کسی کو کم دیے تو اس کا بھی امتحان, کسی کو زیادہ دیے تو اس کا بھی امتحان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہا ہے. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم کہ جب چھیننا تو دور کی بات ہے, عدل کیا تھا؟ ادا کرو جو حق بنتا ہے. احسان کیا تھا؟ آگے بڑھ کر ادا کرو. اور رشتے دار کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو دوہرے اجر کو تم پاؤ گے اگر تم اس کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہو. تو یہ ایک سنگل یونٹ اور پھر اس سے اٹیچ اور گھرانے خاندان, یہ مضبوط تو سوسائٹی مضبوط ہوگی. یہ ایک ایسا پاکیزہ خوبصورت عمدہ صحت مند معاشرہ اللہ ترتیب دینا چاہتا ہے, بشرطے کہ اللہ کو ماننے والے اللہ کی ماننے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ کو ماننا ایک بات ہے نا, اور اللہ کی ماننا یہ دوسری بات. تو اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں, اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں؟ اور سچی بات عرض کروں, یہ جمعے کی تذکیر کا معاملہ, یہ جمعے کے بیانات کا معاملہ, یہ اصلاحی بیانات کا معاملہ, یہ قرآن کریم کے دروس سے ملنے والی رہنمائی کا معاملہ, اکثر ہم شاید دوسروں کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے. نہ نہ, یہ دوسروں کا جائزہ لینے کے لیے نہیں, یہ اپنا جائزہ لینے, اللہ کی قسم پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. ان آیات کی روشنی میں, ان ہدایات کی روشنی میں, ان تقاضوں کے اعتبار سے میں کہا کھڑا ہوں میرا طرز عمل کیا ہے. تو یہ تین باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جو معاشرے کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرتے ہیں. تین ہی باتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے, تھوڑی سی وضاحت, تفصیل کا موقع نہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, اور اللہ تعالیٰ فحشا سے بنا کرتا ہے. فوش اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم, عام ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیائی, وسیع تر مفہوم ہے اس میں. فحشا میں کیا کیا شامل ہے؟ بےہودہ باتیں, بے حیائی کی باتیں, ایسا طرز عمل, ایسی باتیں, ایسے طرز عمل, ایسے کام جس سے شہوانی جذبات بھڑکتے ہوں اور نتیجتاً زنا کے راستے کھلتے ہوں. بےہودہ باتیں بھی, وہ زبان کا استعمال بھی ہوگا, وہ طرز عمل کا بھی معاملہ ہوگا, اور پھر اس کے ساتھ ایسے تمام امور جس سے شہوانی جذبات بھڑکتے ہوں, یہ تمام باتیں اس فحشا کے ذیل میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے. آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ آج ہم بیٹھے ہیں کہ جناب ہر چیز اسکرین پر موجود ہے, عورت کو تذلیل کر کے کس طرح پیش کیا جا رہا ہے. گاڑی بیچی جا رہی تو اس پہ عورت کو بٹھایا جا رہا ہے. واٹ آر یو سیلنگ, دا کار اور دا وومن؟ عورت کو بیچ رہے ہو یا گاڑی کو بیچ رہے ہو؟ کس طرح برہنہ اور نیم بھرانا کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ کپڑا بیچا جا رہا ہے یا عورت کو بیچا جا رہا ہے؟ یہ تو عورتوں, دیندار عورتوں کی طرف سے جملہ آیا, کپڑا بیچنا ہے کپڑا بیچو گرمی کے دور میں. واٹ آر یو سیلنگ, دا فلیش آف دا وومن اور دا کلاتھ؟ کپڑا بیچ رہے ہو تم عورت کو بیچ رہے ہو. یہ جملے بھی پرانے ہو گئے, اور اب تو نکاح کے انکار کی باتیں اور آزادی کی باتیں اور آزادی کے نعرے اور مساوات کے خوبصورت نعرے, آزادی فریڈم کے خوبصورت نعرے, نتائج ہمارے سامنے ہیں. گھریلو زندگی برباد, خاندانی نظام برباد ہو رہے, عصمتیں پامال ہو رہی ہیں, حیا کا جنازہ نکل رہا ہے, جوانیاں لٹ رہی ہیں, بیماریاں بڑھ رہی, جسمانی نفسیاتی امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو. حیا اپنی جگہ ایک بڑا وسیع مفہوم کا حامل لفظ بھی ہے. یہ ایک فطری احساس یا رکاوٹ جو اللہ نے بندے میں, رکاوٹ سے مراد جو بندے کو گناہ سے روکتا ہے, یہ وہ جذبہ ہے جو فطرت کے اندر بلٹ ان ہے. یہ حیا اس معنی میں بھی وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے. البتہ یہاں جس تناظر میں ہم بات کریں وہ ہے کہ وہ تمام گفتگو, وہ تمام میڈیا کا استعمال, وہ سوشل میڈیا کا استعمال, یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے, یہ ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر, یہ کانسرٹس کے نام پر, نہ جانے کون کون سے نام, ان سارے امور کے ذریعے جو کچھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے, مجھے ایمانداری سے بتائیے اس سے کوئی پاکیزہ جذبات پروان چڑھتے ہیں؟ کیا پروان چڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، وہ شہوانی جذبات پھر جس کی تکمیل کے لیے نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر زنا ہی کے راستوں کو اختیار کیا جاتا ہے، جس سے معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے۔ بات پہلے کے بیان میں آ چکی ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اپنے دور میں بل کلنٹن کا حوالہ دیا تھا، ایک مشہور صحافی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پروگرام کے اندر یہ بڑی تعریفیں کی کہ جناب مغربی معاشرے ایسے، مغربی معاشرے ایسے، کچھ خیر اگر ہے تو اس کی نفی نہیں، مگر بیچارے کھڑے کے در ہیں۔ تو اینکر نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آخری منٹ ہے پروگرام کا، تو ذرا آپ کچھ ارشاد فرما دیجیے کنکلوژن کے اندر۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بل کلنٹن کے الفاظ ہیں، ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی دوز وار بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو بھی اردو میں کہا جا سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، یہ کلنٹن نے کہا تھا۔ بش نے آ کر پھر کہا تھا کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو، گھروں کو بساؤ۔ اوباما کہہ کر گیا تھا کہ بھائی ایک نکاح کرو، نکاح گھر بساؤ، ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کہتی، جناب یہ دنیا کی سول سپریم پاور ہیں اور یہ اس کے چلانے والے ہیں، ان کو تو یہ باتیں سمجھ آئیں، مگر آج شاید ہم ان کی تقلید اور ان کی پیروی کے چکر میں اپنا ایمان بھی شاید ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، حیا اور ایمان دونوں ساتھی، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ یہ حیا گئی تو ایمان گئے، ایمان نہیں تو بچا کیا مومن کے پاس؟ اللہ ہمارے ایمان کی اور ہماری حیا کی حفاظت فرمائے، اللہ منع فرماتا ہے ان چیزوں سے جو آج ہماری نسلوں کی حیا کو چھین رہی ہیں، چیزیں ہماری صحتوں کو برباد کر رہی ہیں، ہمارے ایمان اسٹیک پر آ چکے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فحشا سے منع فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدالتوں کے ججز نے ایک مقدمہ یہ کہہ کے نمٹا دیا کہ بھائی فحاشی کی پہلے تعریف لے آئیے، پھر جو ہے ہم بے حیائی کے روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کے لیے فیصلے فرما دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اینڈ وی کلیم ٹو بی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور وہاں کا جج عدالت کی سیٹ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ فحاشی کی تعریف پہلے لے کر آپ آ جائیے، اس کے بعد ہم بے حیائی کے خاتمے کے لیے آپ کی درخواستوں کو قبول کر کے کوئی اقدامات کرنے کے فیصلے کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے فرمایا والمنکر، اللہ منکر سے منع فرماتا ہے۔ یہ گفتگو گزشتہ نشستوں میں آتی رہی، منکر کیا ہے؟ جس کا ہماری فطرت انکار کرے، بنیادی بیسک جو ویلیوز ہیں، بنیادی انسانی اخلاقیت، وہ انسانوں کے اندر کامن ہیں، بشرطے کہ انسان بچے، اور اگر انسان درندگی پر آ جائے تو پھر تو کیا کہنا، پھر تو کیا بحث کرنا۔ تو جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، گالیاں دینا ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، چیٹنگ کرنا ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، یہ بیسک جو چیزیں فطرت میں بلٹ ان ہیں، تو بدی یا منکر کا بیسک کانسیپٹ ہماری فطرت میں۔ لیکن گزشتہ نشستوں میں بات آ چکی ہے، اس کا تکمیلی تصور وحی کی تعلیم سے ملتا ہے، ورنہ لوگوں کو آج برہنا پھرنا خوبصورت لگ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط اور نکاح کا انکار لوگوں کو بڑا لگ رہا ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، کپڑوں کا نہ ہونا ان کو لگ رہا ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہے، تو بھی جانور زیادہ ایڈوانس ہے، وہ کپڑا بالکل نہیں پہنتے، استغفر اللہ۔ نہ، وحی کی تعلیم منکر اور معروف کا مکمل تصور عطا کرتی ہے، بنیادی تعارف ہماری فطرت میں موجود ہے۔ تو منکرات کے اندر بد اخلاقیاں بھی، گناہ کے اور کام بھی، لوگوں کی جان مال عزت آبرو جہاں اسٹیک پر آ جائے، زیادتیاں وغیرہ سب اس کے اندر شامل ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا منع کرنا کیا ہے، کل اللہ پوچھے گا اس بارے میں، سیریسنس کی ضرورت ہے، سیریسنس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا والبغض، اللہ تعالیٰ تمہیں بغض یعنی سرکشی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ بغض یعنی سرکشی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، یہ اگر اللہ کے معاملات میں ہو تو بھی سرکشی، پھر تو بغاوت ہے، اور کوئی اللہ کے احکامات کا انکار کرے تو اپنی حد کو کراس کر گیا، یہ تو کفر کی طرف لے جائے گی بات۔ یاد رکھیے گا، شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا گناہ ہے، شریعت کے کسی حکم کا انکار کرنا کفر ہے، اور یہ زیادتی بندوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، جان مال آبرو سے کھیلنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، گواہوں کو مروا دو، ہاں ججز کو مروا دو، وکیلوں کو مروا دو، اپنے سگے بھائی کو مروا دو، جی پب جی دیکھ کر جا کر ماں دو بھائیوں کو مار ڈالا کراچی کے اندر، بحریہ ٹاؤن کے اندر چل رہا ہے، جی جانوں سے بھی کھیلا جا رہا ہے، مال سے بھی لوٹے جا رہے ہیں، اور ہڑپ پر ہڑپ کیا چلا جا رہا ہے بندہ، استغفر اللہ، اللہ نے حرام قرار دیا، منع فرمایا۔ اور حجت الوداع کا خطبہ، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام جیسے آج کا دن نوز الحجہ اور یہ مہینہ اور یہ مقدس زمین حرام ہے. جیسے ان سب باتوں کی حرمت ہے, تم پر ایک دوسرے کی جان مال آبرو کی بھی حرمت ہے. اللہ کی کتاب بیان فرما رہی ہے, یہ تین باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, فحشا سے, منکر سے اور بغض سے. اگر ان پر بھی غور کریں, اگر یہ چیزیں معاشرے میں چلتی ہیں تو معاشرے حیوانیت کی طرف جائیں گے, معاشرے کیوس کی طرف جائیں گے, معاشرے انتشار کی طرف جائیں گے, معاشرے ڈس آرڈر کی طرف جائیں گے, جان مال آبرو محفوظ نہیں رہے گی, اخلاق کا جنازہ نکل جائے گا, انسان درندگی پر اتر آئے گا. تو گویا ان چھ باتوں پر اگر غور کریں, تین کرنے والے کام اور تین نہ کرنے والے کام, وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا, دس ارتھ شوڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو, دس ورلڈ شوڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو. یار اللہ سے بیٹر کوئی بات بتا سکتا ہے؟ جو ہمارا خالق ہے, جو فرماتا ہے کہ اللہ یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اس سے بہتر کوئی بتا سکتا ہے؟ آگے کیا فرمایا آیت کے آخر میں, یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں واعظ فرماتا ہے, اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے, کیا لعلکم تذکرون, تاکہ تم دھیان کرو. ہم کس کس کی بات کو آج سنتے ہیں؟ آج لوگ اپنے پروفیشنل کورسز کے لیے بعض مینجمنٹ کے گروز کو اور سافٹ اسکلز سکھانے والوں کو اور موٹیویشنل اسپیکرز کو ایک ایک لاکھ روپے, پچاس پچاس ہزار روپے پر پرسن دینے کو تیار ہیں. بعض ملٹی نیشنل اور دیگر کمپنیز اپنی مارکیٹنگ کے لیے لیڈنگ نیوز پیپرز کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک مینجمنٹ کے گرو یا کسی موٹیویشنل اسپیکر یا کسی رائٹر کا دو لائن کا اسٹیٹمنٹ چھپواتے ہیں تاکہ ان کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہو. دنیا بڑھتی ہے, دنیا دھیان سے بڑھتی ہے, دنیا توجہ سے بڑھتی ہے, پوری انکلینیشن کے ساتھ, پوری موٹیویشن کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ. بندہ مومن اللہ کی بات کا دھیان کتنا رکھ رہا ہے, کتنا موٹیویٹڈ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, انکلائنڈ ہے ٹورڈز دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی. بندہ مومن کتنی توجہ کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کو پڑھتا اور سنتا اور سمجھتا اور دھیان دیتا ہے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا دنیا کو پڑھتی ہے, دنیا دنیا والوں کو پڑھتی ہے, کس قدر موٹیویٹڈ ہوتی ہے, انکلائنڈ ہوتی ہے, سنجیدہ ہوتی ہے. ہم تو ایمان والے ہیں, ہم ان باتوں کے بارے میں کس قدر سنجیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے تو ہر دوسرے دن کو نیا مسئلہ. اب وہ نریندر مودی نے ہماری پاکستان کی سرحد کے کچھ ہی قریب, کم و بیش کو 130-140 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نئے ایئر بیس کا افتتاح کر دیا, اور ان کو جو کھلتا ہے وہ ہمارے ملک کا عقیدہ بھی کھلتا ہے, ہمارا اسلامی تشخص بھی کھلتا ہے, اور اس مملکت خدا داد کی حفاظت کے ظاہری اسباب کے طور پر جو ایٹمی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اور خاص پھر اس کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی بھی, وہ دین دشمنوں کو کھلتی ہے, اور وقتاً فوقتاً ان کی زبانوں پر یہ باتیں آ ہی جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی چند دنوں پہلے امریکی صدر بول ہی اٹھا نا, پہلے بش نے کہا تھا جناب کروسیڈ کا معاملہ, اب یہ آرمگیڈون کلر استعمال بھی کر رہا ہے, اور آگے کر کے چل کے کہتا ہے کہ جی پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے, اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت وہ بے ربط اور بے قاعدہ ہے, یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہے غالباً, صحیح کنٹرول چیک اینڈ بیلنسز اس پر نہیں. اور تھوڑے دنوں کے بعد ایک ایئر بیس کا جو ہے وہ افتتاح ہو رہا ہے, اور ماضی کی اسرائیل کی اور انڈیا کی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ہماری ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کی کوششیں کس سے چھپی ہوئی ہیں. تو بہرحال ایک طرف تو دین دشمن اور پاکستان کے دشمنوں کا یہ عالم ہے, اور پاکستان والوں کا عالم کیا ہے؟ ہمارے حکمراں, ہماری اپوزیشن, ہمارے ریاست ادارے, انورٹڈ کوما میں آل آف دیم وتھ نو ایکسیپشن, ہر ایک کو اپنے مفادات کی پڑی, کبھی لیکس آڈیو لیکس اور لیکڈ آڈیو سے باتیں سامنے آ جاتی ہیں, کبھی زبانوں پر باتیں سامنے آتی ہیں, کبھی طرز عمل سے. اپنا مفاد, اپنی کرسی, اپنا اقتدار, اپنا مفاد, یہ عزیز ہے ہمارے ریاستی اداروں میں سے اکثر کو, اور ہمارے حکمرانوں, ہماری اپوزیشن کو بھی. یعنی ملکی مفادات, ملکی سلامتی تو گئی ایک طرف, کوئی دوسرا جملہ آپ کی زبان پر آ رہا ہو یا ذہن میں آ رہا ہو تو بالکل وہی میرے ذہن میں ہے, ٹھیک ہے. ملکی سلامتی, ملکی مفاد تو گیا ایک طرف, ہمارا مفاد رہنا چاہیے محفوظ. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مملکت خدا داد کی اللہ حفاظت بھی فرمائے. اس کے رہنے والوں کا عقیدہ اہم ہے, اس کے رہنے والوں کا نظریہ اہم ہے کہ وہ محفوظ ہو اور اس کے مطابق نظام کی اصلاح ہو, البتہ اس کی ظاہری اعتبار سے حفاظت بھی ضروری ہے. اور اللہ نے چھپڑ پاڑ کر اگر یہ صلاحیت ہمیں دی ہے تو یہ امت مسلمہ کی امانت ہے ہمارے پاس, اور اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو پورے اس ملک کا نہیں پوری امت کا غدار اور پوری امت کا خائن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس حرکت سے ہماری اور ہمارے حکمرانوں کی سب کی حفاظت فرمائے.